بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے حوالے سے ماہانہ ان نشستوں کا سلسلہ جاری ہے اور رمضان المبارک کے بعد یہ ہماری پہلی نشست ہے. گزشتہ نشستوں میں ہم نے تاریخ عرب پر گفتگو کی، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر جو دنیا کے اور عرب کے حالات سے ان پر گفتگو کی، پھر رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا معاملہ، پھر آپ کی ولادت سے لے کے آغاز وحی تک کے امور پر ہم نے گفتگو مکمل کی تھی پچھلی نشست میں. آج ہم بات کر رہے ہیں، آج ہمارا موضوع ہے غار حرا سے کوہ صفا تک. کچھ گفتگو اس نشست میں ہوگی اور مزید گفتگو بریک کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 برس کی ہوئی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، یہ ایک معروف بات ہے. تاہم یہ بات پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ تقریباً 36 یا 37 برس کی عمر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کرنا شروع کی، اور اس تنہائی کا حاصل کیا تھا؟ غور و فکر بھی، اللہ کی یاد بھی، اور معاشرے کے مسائل کا حل تلاش کرنا بھی کہ یہ ظلم و ستم جو معاشرے میں برپا ہے، انسان نے انسان کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، وہ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بتوں کی پوجا پاٹھ ہوتی ہے، یہ زنا کا معاملہ ہے، یہ سود خوری کا معاملہ ہے، یہ بہت ساری جو برائیاں اس معاشرے میں رائج تھی ان کو دیکھ کر رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یقیناً کھڑتا ہوگا. چنانچہ آپ نے معاشرے سے ذرا کٹ کر تنہائی کی روش اختیار کی اور مکہ سے 3 میل دور جو کوہ غار حرا تھا، اس غار حرا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی اختیار کرنا شروع کی. کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان بھی آپ لے جایا کرتے تھے اور کچھ چیزیں اپنے ساتھ اور بھی رکھتے ہوں گے. کبھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کھانا پینا آپ کو پہنچا دیا کرتی تھی، مگر یہ مستقل طرز عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کا. معلوم ہوا کہ ذرا معاشرے کے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر کچھ دیر کے لیے اور غور و فکر کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا ہے. اس کا قطعا یہ مطلب نہیں کہ معاشرے کو ترک کر دیا جائے، اس کا قطعا یہ مطلب نہیں کہ معاشرے کو چھوڑ دیا جائے اس کے حال پر، اس کا یہ قطعا مطلب نہیں کہ معاشرے میں ظلم و ستم جاری ہو تو انسان اس پر اطمینان کا اظہار کر کے بیٹھا رہے، یہ قطعا مطلب نہیں. چنانچہ پہلی وحی کا آغاز تو ہوا غار حرا میں، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ایک متحرک زندگی دکھائی دیتی ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، یہ ساری 23 برس کی جد و جہد ہمیں عین زندگی کے منجدھار میں گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو جو لوگ معاشرے کو اس کے حال پر چھوڑ کر کونے کھدروں میں نکل جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ بس تنہائی اختیار کرو اور چھوڑ دو معاشرے کو اس کے حال پر، یہ رویہ، یہ طرز عمل درست نہیں ہے. بہرحال یہ الہامی اسکیم تھی، یہ الہامی ایک تدبیر تھی جس سے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور غار حرا میں آپ نے تنہائی اختیار کی اور غور و فکر فرمایا معاشرے کے مسائل کے حوالے سے. اسی دوران جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف تقریباً 40 برس کی ہوئی اور رمضان کا مہینہ ہے اور قدر کی رات جسے ہم قرار دیتے ہیں انا انزل اللہ فی لیلۃ القدر، اس ایک رات میں رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور قرآن حکیم کا نزول اس کا آغاز ہوا اور پہلی وحی رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. بہرحال یہ بھی بات پیش نظر ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ کا رمضان کا مہینہ اکثر یہ غار حرا کی تنہائیوں میں گزرتا، 37 برس کی عمر سے اگر یہ معاملہ شروع ہوا ہو تو. اور یہ بات اہل علم نے، مورخین نے بیان کی ہے کہ جتنی بھی الہامی کتابوں کا نزول ہوا اکثر وہ رمضان کے مہینوں میں ہی ہوا ہے انبیاء پر، رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ رمضان کا مہینہ اور قدر کی رات اور پہلی وحی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا نزول، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، پیدا فرمایا انسان کو علق، ایک لٹکتی ہوئی شے سے جمے ہوئے خون سے، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ رب کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پہلی وحی پر اگر آپ غور کریں تو دو مرتبہ اقرأ کا لفظ آیا، پہلی آیت میں اور تیسری آیت میں، ایک مرتبہ ذکر آیا قلم کا چوتھی آیت میں، دو مرتبہ ذکر آیا علما اللہ نے سکھایا چوتھی اور پانچویں آیت میں، اور آخر میں کہا کہ معلم یا علم انسان کو وہ کچھ عطا فرمایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی وحی میں علم پر زور دیا ہے، تعلیم پر زور دیا ہے، مگر صرف محض تعلیم نہیں ہے بلکہ تعلیم وہ، علم وہ جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو، علم وہ، تعلیم وہ جو اللہ کے نام کے تابع کر دی جائے۔ آج بھی کہا جاتا ہے پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا، وہ پوری نظریاتی بنیاد کو ہلانے کی کوشش۔ ایک ڈرون حملے وہ ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کرتے ہیں اور مساجد کو، مدارس کو شہید کرتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، اور ایک وہ ڈرون حملے جو ہماری فکر پر برسائے جاتے ہیں، ہمارے نظریات پر برسائے جاتے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا، یہ ڈرون حملہ ہماری نظریاتی بنیاد پر۔ آج بھی ہمارا بچہ اسکول سے واپس آتے تو یہ پڑھ کر آتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مگر اب بتایا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے یو ایس ایڈ اگر آئے گی اور الف کے نام سے پوری تحریک چلائی جائے گی تو پھر یہ تو گل کھلائے جائیں گے نا کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا۔ باقی بات ہے آپ حضرات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کن باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں پڑھنا ضرور، رب نے پہلے ہی جملے میں فرما دیا پڑھنا ضرور ہے، مگر بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا خلق۔ یہی وہ بات ہے جو پہلے ہی پیغمبر آدم علیہ السلام کو بھی سجھا دی گئی اور ان کے ذریعے ہمیں بتا دی گئی، انہیں بھی اللہ نے علوم عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں جو چوتھا رکوع ہے البقرہ کا، وہ اسی بحث پر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں فرمایا 31 میں، وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پوٹینشیلی، پرائمریلی، بنیادی طور پر تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ اب یہ نسل آدم ہے کہ جس کے ہاتھوں، یا اولاد آدم ہے جس کے ہاتھوں ان علوم کی ایکسپلوژن ہو رہی ہے اور ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے جہاز بنا لیے، کبھی ناسا والوں نے شکل بنا لی، کبھی ہم کچھ اور بنا رہے ہیں، بلٹ ٹرین ہم نے بنا لی، نہ جانے کیا کچھ۔ یہ سارا کچھ جو ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے، پرائمریلی، پوٹینشیلی، بنیادی طور پر یہ وہ علم تھا جو سیدنا آدم کو اولاً دے دیا گیا، اب ان کے بیٹوں کے ذریعے، ان کی اولاد کے ذریعے اس کا ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے نسل انسانی کے لیے۔ لیکن تنہا یہی علم نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، بلکہ ایک اور علم بھی عطا ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں فرمایا، جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی، کہ تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ وہی اسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں فرمایا، البقرہ آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دوسرا علم جس علم ہدایت کہتے ہیں، ڈیوائن نالج کہتے ہیں، ریویلڈ نالج کہتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے انسانیت کے لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ دونوں علوم دے کر بھیجا، اور کیا چاہا اللہ نے، دنیا کا علم ضرور حاصل کرنا، پوٹینشلی جو دیا گیا آدم کو ضرور ایکسپلور کرنا، ٹیکنالوجی ضرور حاصل کرنا، سائنٹیفک ریسرچ ضرور کرنا، مگر اس ساری نالج پر، اس دنیاوی علم پر بالا تر جو شہ رہے وہ علم ہدایت ہے۔ یہ ہے البقرہ کا حاصل، رکوع نمبر 4۔ یہی بات پہلی وحی میں آخری رسول کے ذریعے بتا دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ ضرور ہوگا مگر بسم ربک، آپ کے رب کے نام کے ساتھ۔ آج ہمارا ڈیلیما یہی ہے، آج انسانیت کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کو بڑا پڑ رہا ہے، سائنٹیفک ریسرچ بھی بڑھ رہی، علوم اور فنون کے نئے نئے ڈائمینشنز کھلتے چلے جا رہے. کبھی ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا تو اب ہیلتھ کا پورا ڈپارٹمنٹ کارپوریٹ سیکٹر میں بنانے کی باتیں آنا شروع ہو گئی. تو اب ایچ آر ڈپارٹمنٹس بڑھ رہے ہیں، ہیلتھ اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. جناب بڑا ایکسپلوژن آف نالج ہو رہا ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ گئی، بڑے علوم و فنون ہمیں حاصل ہو گئے. سوال یہ کہ آج انسانیت کو سکھ زیادہ مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے؟ آج انسانیت کے مسائل زیادہ بڑھ گئے یا کم ہو گئے؟ آج خودریزی اور تباہی اور بربادی اور اس کے ذرائع زیادہ ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے؟ ورلڈ وار ون اور ٹو میں کروڑوں آدمی مار دیے گئے، اور آج تنہا امریکہ بدماش اتنے ایٹم بم بنا کر بیٹھا ہے کہ یہ دنیا کم از کم 10 مرتبہ تباہ کی جا سکتی ہے پوری کی پوری، کم از کم. تو اگر علم ہی بڑھ گیا، فنون ہی بڑھ گئے، ایکسپلوژن آف نالج ہو ہی گیا اور یہی معراج تھی علم کی، تو مسائل کم کیوں نہیں ہو رہے ہمارے؟ یہ ہے ڈیلیما، یہ ٹریجڈی جس سے ہم گزر رہے ہیں آج. چنانچہ ایک انگریز مفکر کہتا ہے ہم نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا پرندوں کی طرح، بڑے بڑے جہاز ہم بنا بیٹھے، ہم نے سمندر میں جا کے مچھلی کی طرح تیرنا سیکھ لیا، آپ دوزے بنا لی، سب میرینز بنا لی، اوپر اڑنا نیچے سمندر میں تیرنا سیکھ لیا، مگر زمین پر انسان بن کر زندگی بسر کیسے کرے ہم سیکھ نہ سکے. تو بہرحال متعارف سیرت تو نبی کا ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جوڑے آج کے حالات سے، تب تو سیرت ایک زندہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ قصے کہانیاں بیان ہو جائیں تو ظاہری بات ہے اس سے سبحان اللہ تو کہا جا سکتا ہے، عمل کے لیے کوئی رہنمائی وہاں پر ہمیں نہیں ملتی جہاں مگر محض قصے کہانیاں بیان کیے جائیں. تو پہلی وحی میں علم پر زور ضرور ہے، مگر وہ علم جو رب کے نام سے ہو، اور وہ علم جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جس نے سکھایا، اور وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا. یہ ہے مسائل کا حل، جن مسائل کے حل کی تلاش کے لیے غار حرا کی تنہائیاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی، اور اب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا حل عطا ہو رہا ہے. قرآن کا نزول شروع ہو گیا، اسی قرآن کے بارے میں خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ وحکم ما بینکم، اس قرآن کریم میں تمہارے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کا حل موجود ہے. خود قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل، ایک کتاب نازل کی ہے جس پہ لوگوں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ قرآن، یہ کتاب زندہ، زندوں کے لیے کتاب ہے، یہ قرآن کتاب زندہ، زندوں کے لیے کتاب ہے. ہم نے آج اسے مرحومین کے لیے مخصوص کر دیا، اب قرآن پڑھا جاتا ہے محض ایصال ثواب کے لیے، اپنے ثواب کے لیے بھی نہیں، محض مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، جبکہ قرآن اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے ایک زندہ کلام ہے جس میں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس قرآن میں تمہارے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کا حل موجود ہے. یہ ہے غار حرا جہاں یہ پہلی وحی کا نزول ہوا، اور ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ جب جبریل امین نے کہا کہ پڑھیے تو رسالت معاذ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں. یہ آپ کا پڑھا ہوا نہ ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. سو مچ سو، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، کچھ لکھا ہوا بھی دیکھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ صرف یہ کہ لکھنا نہیں جانتے تھے بلکہ کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں پڑھنا جانتے تھے. چنانچہ ایک رائے یہ بھی ہے اقرا کا لفظ کسی لکھی ہوئی شے کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کچھ پیش ہوا آپ نے فرمایا کہ ماں آنا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ایک رائے بیان کی گئی. باقی وہ بات تو معروف ہے، صلح حدیبیہ کا موقع کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان صلح کا معاملہ ہوا تو لکھا گیا کہ یہ صلح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان. جھگڑا ہو گیا، کب بٹائیے اس کو، اگر رسول اللہ مان لے تو جھگڑا کا آئے گا ہمارا، لکھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی لکھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا مٹا دو، لکھ دو. کہا یا رسول اللہ مجھ سے تو گوارا نہیں، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، لاؤ مجھے دکھاؤ اور بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں مٹا دو پھر لکھ لینا. چلو کیا مطلب ہوا اس کا، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ معروف معنی میں کچھ لکھا ہوا پڑھنا جانتے ہیں، مگر علوم نبوت زبان مبارک سے وہ جاری ہوئے کہ قیامت تک انسان لکھتا رہے گا آپ کی عظمت پر مگر تھکے گا، اور بولتا رہے گا انسان مگر تھکے گا، ریسرچ کرتا رہے گا آپ کی زندگی کی پر انسان مگر تھک جائے گا. یہ عظمت رسالت معاش صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کو نبی امی اگر کہا جاتا ہے تو یہ امی ہونا آپ کی عظمت کا بیان ہے کہ کہیں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کسی مکتب میں نہیں بیٹھے، کسی مدرسے میں نہیں بیٹھے، کسی مقام پر گفتگو کبھی نہیں کی، خطابت میں حصہ کبھی نہیں لیا، اور بڑے بڑے شعرا مگر کبھی کوئی حصہ نہیں لیا، اور 40 برس کے بعد وہ بات انسانیت کے سامنے پیش ہو رہی ہے کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن میں، اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو قرآن کی کسی سورت سے ملتی جلتی ہی ایک سورت پیش کر کے دکھا، بلا لو اپنے مددگاروں کو جو اللہ کے سوا ہو، اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس یقین کے ساتھ اور اس دعوے کے ساتھ یہ چیلنج رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23-24 میں تذکرہ آیا اس چیلنج کے حوالے سے. بہرحال یہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، علم کی اہمیت کا بیان، اور علم تابع ہو علم ہدایت کے، اس کا بیان یہ عطا ہوا محمد کریم علیہ السلام کو. ایک رائے یہ ہے کہ اس نزول کے بعد آپ چند دن پھر واپس آئے ہیں اور رمضان کا بقیہ جو حصہ رہ گیا اس کو آپ نے مکمل فرمایا، ایک رائے یہ ہے. اس کے بعد کبھی غار حرا میں نہیں گئے، کونے میں بیٹھ جاؤ، کونے خطروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، معاشرے میں بڑے فتنے، معاشرے کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تنہائی میں جا کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہے. تنہائی میں گئے تھے مسائل کے حل کے تلاش کے لیے، اور جب مسائل کا حل عطا ہونا شروع ہوا تو زندگی کے عین منجدھار میں کھڑے ہو کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ بھی ہوگا اور جد و جہد بھی ہوگی رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس کے بعد ہم واقف ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے بی بی خدیجہ کے پاس. وہاں کیا رشتہ تھا؟ غم گسار بی بی رضی اللہ تعالی عنہا، اور شب و روز کے معاملات میں آپ کا ساتھ دینے والی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا. جہاں جا کر آپ اپنا غم شیئر کر رہے ہیں، جہاں جا کر آپ اپنی پریشانی کو شیئر کر رہے ہیں. آج تو کچھ اور ہی معاملات ہیں، ہم شاید عورتوں کو اور بیویوں کو گھاس بھی نہ ڈالیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی وحی کے بعد بھی بیوی خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بعد میں بھی اپنی بیویوں سے معاملات میں مشورہ کرتے تھے. اور معروف بات ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو موقع ہے، اس کے مشورے پر مسئلہ حل ہوا تھا. آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے پر، آئندہ کی نشستوں میں بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی. آپ تشریف لائے بی بی خدیجہ کے پاس، اور کبھی تو آپ نے یہ کہا، زملونی زملونی، دسترونی دسترونی. کچھ الفاظ یاد ہے آپ کو؟ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، زملونی مجھے کچھ اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے جان کا خوف ہو رہا ہے، دسترونی مجھے کچھ اڑھا دو. اللہ رب العالمین کے الفاظ اس سے پسند آئے کہ آئندہ کے آنے والی وحی کے آغاز میں اللہ نے بھی پکارا، یا ایہا المزمل اور یا ایہا المدثر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول بی بی خدیجہ سے فرما رہے کہ مجھے اڑھا دو، مجھے ڈھانپ دو کسی شے، زملونی دسترونی. اور آپ فرمانے لگے، خدیجہ مجھے تو میری جان کا خوف ہونے لگا ہے. ظاہری بات ہے پیغمبر کو بھی ایک خاص وقت پر یہ اظہار کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. مثلا موسیٰ علیہ السلام ہے، معجزات عطا ہوئے تھے نا، ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، اور وہ عصا کا معاملہ جب پہلی مرتبہ اللہ نے دکھایا، تو آپ اکثر حضرات و خواتین دورے ترجمہ قرآن کی محافل سے گزرے، سب کو معلوم ہے جب پہلی مرتبہ دکھایا تو بھاگنے لگے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے پکارا، یا موسیٰ لا تخف، اقبل ولا تخف، آگے آؤ، ڈرو مت ڈرو مت. اس کو ہم اصل شکل میں لے آئیں گے. تو خود پیغمبر پر ظہور نبوت ہوتا ہے ایک خاص پرٹیکولر ٹائم پر، تو پیغمبر کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وثوق اور یقین دلایا جاتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے لیے بہرحال پہلا ایکسپیرئنس ہے، تو آپ کو اپنی جان کا خوف محسوس ہونے لگا. اس موقع پر سبحان اللہ بی بی خدیجہ کے الفاظ سنیے، ایک خاتون خانہ کے اپنے شوہر کے بارے میں جذبات اور شوہر کے کردار کے بارے میں گواہی. کہتے ہیں کہ انسان لیڈر ہوتا ہے اور ہوگا, لیکن جو گھر کا لیڈر ہو واقعتا لیڈر ہوتا ہے, ورنہ بڑے بڑے لیڈروں کی پبلک لائف کچھ اور ہوتی ہے, پرائیویٹ لائف کچھ اور ہوتی ہے. بڑے بڑے مذہبی طبقات کے بعض نمائندہ افراد کی ظاہری زندگی بڑی خوبصورت نظر آتی ہے, لیکن گھر کے معاملات بالکل الٹ ہوتے ہیں. شیخ احمد دیداد مرحوم کے ساتھ رحمت اللہ علیہ, ان کے ساتھ ایک بہت مشہور ڈائلاگ ہوا جیمی سوئگارڈ کا, آپ نے اس سے بزرگ حضرات کو یاد ہوگا. جیمی سوئگارڈ نے بڑے بڑھ چڑھ کر حملے کرنے کی کوشش کی, خیر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے شیخ احمد دیداد نے بھی جواب دیا. اس فاران کلب میں بیسمنٹ میں جب یہ کلب ہوتا تھا, یہاں پر بھی وہ بہت پہلے کی باتیں تشریف لائے تھے, لیکن اس کے ڈائلاگ کے کچھ ہی دنوں کے بعد جیمی سوئگارڈ کی پرائیویٹ زندگی لوگوں کے سامنے آئی, اور کم سے کم اس پرائیویٹ زندگی کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ زنا کا لفظ, کم سے کم, کم سے کم. تو یہ ہوتا ہے کہ پبلک لائف کچھ اور, پرائیویٹ لائف کچھ اور, پولیٹیکل لیڈرز کی پبلک لائف کچھ اور, گھر کی زندگی کچھ اور. سو مت سو بعض اوقات مذہب کے نمائندے, میں جنرلائز کر کے ساری دنیا کے مذاہب کی بات کر رہا ہوں, ظاہر میں زندگی کچھ اور باطن میں کچھ اور. اس لیے کہا گیا کہ لیڈر واقعتا وہ لیڈر ہوگا جو گھر کا لیڈر ہو, اور جس کے بارے میں گھر سے گواہی آ جائے وہ واقعتا پکی گواہی ہوتی ہے. اب سنیے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرما رہی. اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہ فرمائے. 40 برس کی زندگی کے بارے میں بی بی خدیجہ کی گواہی, کم از کم 15 برس تو خود دیکھ چکی ہے نا, 25 برس کی عمر میں نکاح کا معاملہ ہوا ہے, 15 برس تو خود گواہ ہیں اس بات کی. وہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہ فرمائے. جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں, جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں, جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ اس کو اچھے کلمات عطا کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں, آپ بیواؤں کا کام کر دیا کرتے ہیں. کچھ میں اضافہ نصیب کر رہا ہوں دیگر روایات جو بعد کے دور کی ہیں. آپ تو کنیزوں کے بھی کام کر دیا کرتے ہیں, اللہ اکبر. آپ تو کبھی بلال کی چکی بھی جا کر پیس دیا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے کردار 40 برس کا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم. ہم واقف ہیں, مگر یہ گواہی کہاں سے آ رہی؟ گھر سے گواہی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور یہ تسلی پہلی تسلی ہے جو اماں خدیجہ نے اللہ کے رسول کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پہلے دن سے وہ ایمان لے آئی ہیں ایک رائے کے مطابق. یہ آگے چل کر میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. پھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. وہ چچا زاد بھائی بی بی خدیجہ کے رضی اللہ تعالی عنہا, اور وہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی ہبریو لینگویج بھی جانتے تھے, عبرانی زبان جانتے تھے, اور انجیل لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے, تو صاحب علم آدمی تھے. بی بی خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. سنیے گا, جب ساری کیفیت بیان فرما دی کہ کیا ایکسپیرینس ہوا, کیا معاملہ ہوا, کیا مشاہدہ ہوا, تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے, یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ وہ جانتے تھے اللہ فرشتوں کو بھیجتا رہا ہے, وہ جانتے تھے اللہ نے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی, وہ جانتا تھا کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. اگلا جملہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں زندہ رہا تو اس وقت آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی. کہا میری قوم مجھے میرے علاقے سے نکالے گی؟ کہاں, جب کبھی بھی اللہ نے اس ناموس نے فرشتے کو بھیجا, جب کبھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو کتاب عطا فرمائی, جب کبھی پیغمبر نے قوم کے سامنے دعوت پیش کی, قوم نے مخالفت کی ہے. تو اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا, بس اس کے بعد خاموشی ہے. بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ بھی مان گئے تھے, واللہ اعلم, وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ. یہ اتنی بات واضح ہوئی کہ ورقہ بن نوفل کو بھی معلوم تھا کہ پچھلی کتابوں میں آخری رسول کے بارے میں بشارات موجود تھیں. عام عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو آخری رسول مانتے نا, لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ساری انسانیت کے لیے. اور قرآن یہ بتاتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157, سورۃ الاعراف آیت 157, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ, یجیدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل, یہ لوگ ان یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول کی نشانیاں موجود تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. قرآن بتا دے سورۃ البقرہ میں تفسیر آتی ہے ایک سے زائد مرتبہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل کے اس بیان سے بھی معلوم ہوا کہ وہ علامات جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں تھیں وہ موجود تھی اس وقت، اور ورقہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پہلی وحی، اس کا نزول، اس کے بعد کا معاملہ، اس کے بعد کی کیفیات. ایک اور پہلو بھی اس حوالے سے ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وحی کے آغاز سے پہلے سچے خواب آنا شروع ہو گئے. یہ 6 مہینے کا معاملہ رہا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا اسے 6 مہینے تک کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہی حقیقت کے طور پر سامنے آ جاتا، اس کو سچا خواب کہا جاتا ہے. اور کبھی آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو کل نبوی زندگی 23 برس کی ہے، 13 برس آغاز وحی کے بعد مکہ میں اور 10 برس مدینہ طیبہ میں. تو یہ 6 مہینے کا عرصہ 1/46 ہی بنے گا، 46واں حصہ بنے گا. تو 46واں حصہ کہا گیا سچے خوابوں کو نبوت کا. 6 مہینے تک اللہ کے رسول نے وہ خواب دیکھے، جو خواب دیکھتے وہی بالکل نمایاں ہو کر دن کی روشنی میں آپ کے سامنے آ جاتا، پھر یہ معاملہ ہوا. ایک اور معاملہ بھی وہی کہ نزول کے بعد کا ہے کہ بعض اوقات آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں جا کر پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں. اللہ ہو، بڑی نازک بات. کیوں؟ میں نے جیسے کہ عرض کیا پیغمبر بھی تو اللہ کے بندوں میں سے ہوتے ہیں، اور پہلے پہل تو یہ بھی ان کے ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے میری قوم نہ جانے کیا کچھ کہے گی مجھے، ورقہ نے بھی تو اشارہ کر دیا تھا نا. تو کہتے میرا جی چاہتا میں پہاڑ سے جا کے چھلانگ لگا دوں، اور جب یہ سامنے آ جاتے اور بتاتے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسلی بار بار عطا ہوتی اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. یہ ہوا پہلی وحی کا معاملہ، آغاز وحی کا معاملہ، اور گویا کہ آغاز ہو گیا مشن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. مگر اس مشن کا بیان اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں کا بیان اب آئندہ آنے والی وحی میں ہے. چنانچہ ایک رائے کے مطابق اولین دور میں جو وحی نازل ہوئی بالکل شروع میں، سورہ مزمل کی ابتدائی 10 آیات ہیں، سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں، سورہ قلم کی ابتدائی تقریباً 7 آیات ہیں، اور پھر سورۃ الفاتحہ مکمل پہلی سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ ایک رائے ہے، کئی اہل علم کی اس سے اختلاف کا امکان ہو سکتا ہے، حتمی بات نہیں کہی جائے گی، لیکن اس پر کافی حضرات کا اتفاق ہے کہ اولین دور میں یہ وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. چنانچہ اس حوالے سے چند گزارشات. سورہ مزمل آتی ہے، یا ایھا المزمل، جیسے کہ ذکر آ گیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے لحاف لبٹ پر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائے. ایک کھڑا ہونا سورہ مزمل میں ہے اور ایک کھڑا ہونا سورہ مدثر میں ہے. مزمل میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ رات میں کھڑے ہو جائیے، آدھی رات، اس سے کچھ کم، اس سے کچھ زائد، آدھی رات سے کم ایک تہائی رات، آدھی رات سے زیادہ ایک تہائی، آدھی رات سے کم ایک تہائی رات، اور آدھی رات سے زیادہ 2/3 رات. اور رمضان کے آخری عشرے میں ہم جانتے ہیں کہ پوری پوری رات قیام اللیل ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو رات میں کھڑے ہو جائیں، ایک تہائی، آدھی یا 2/3 رات، اور کیا کریں؟ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر اللہ کے کلام قرآن کی تلاوت کیجیے. ایک بڑا عجیب سوال ہے جس کی مجھے بھی تلاش ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو، ابھی کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا؟ جی سورہ علق آ رہی ہے، سورہ مزمل آئی ہے ابھی، ایک رائے کے مطابق، ٹھیک ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ 1/3 رات اور آدھی رات اور 2/3 رات. اللہ عالم، تلاش مجھے بھی آپ کو بھی یقیناً ہوگی، مگر اگر اتنا ہی آیا ہے تو اتنا ہی دہرائیے، اسی کو دہراتے رہیے. اور یہ ترتیب سے قرآن پڑھنا کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرنا. یہ جو آج جلد بازی، ہم واقف ہیں جو جلد بازی کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے، وہ غلط ہے. قرآن کی ترتیل کیا ہے؟ ایک صحابی سے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ تلاوت کر رہے، کیسے صحابہ بھی موجود, نوٹ کر رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. ایک آیت تلاوت کی اور رو رہے ہیں, پھر ایک تلاوت کرتے پھر روتے, پھر ٹھہر کر ایک تلاوت کرتے پھر اثر لیتے روتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ترتیل ہے, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, توجہ سے پڑھنا بلکہ تلاوت کرنا, اور اثر قبول کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرنا. اللہ اس ترتیل کے اثر کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ترتیل ہے, یہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑا سہارا قرآن کی تلاوت مستقل بنیادوں پر, اور ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر اور اثر لیتے ہوئے. آئندہ کی نشستوں میں بات آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے. دور مشکلات میں یہ قرآن بہت بڑا سہارا ہے. جب یہ قرآن کبھی 950 برس کا ذکر کرتا ہے, کس کا؟ نوح علیہ السلام کا, تو ہر دور کے ایمان والوں کے لیے استقامت کی مثال سامنے آتی ہے. کبھی قرآن ایوب علیہ السلام کے صبر کا بھی ذکر کرے گا. علماء نے لکھا کہ 18 برس تک جلد کی بیماری میں مبتلا رہے. کبھی قرآن ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کا بیان کرے گا تو ہمیں یہ سبق آموزی ہو جائے گی, ہمیں اس سے لیسن ٹو لرن مل جائے گا, سبق مل جائے گا صبر کے لیے, استقامت کے لیے. تو اس قرآن کی تلاوت بندہ مومن کے لیے بہت بڑا سہارا. دے ون سے یہ عمل شروع ہوا. اور فرمایا کیوں؟ انا قولا ثقیلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ, بڑا بھاری کلام ڈالنے والے. وہ بھاری کلام اسلامی کی دعوت پیش کرنی, اور بھاری بوجھ اللہ کے دین کی جد و جہد کا مظاہرہ کرنا ہے, اس میں عمل اپنا حصہ ڈالنا ہے. وہ بیان اگلی صورت میں مدثر میں آیا چاہتا ہے انشاءاللہ. یہ ہے سورہ مزمل. اور بھی بہت کچھ ہے آگے, مثلاً وتبتل الیہ تبتیلا, ہر ایک سے کٹ کر اس ایک اللہ کی ہو رہی ہے. ذرا رات کی تنہائی, جب آدمی تنہائی میں ہے, اکیلے میں ہے, کوئی جاب سے اٹھ کر نہیں آنا, کاروبار سے اٹھ کر نہیں آنا, اس وقت اللہ سے لو لگائیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, جب ذرا دن بھر کی مشقت سے, محنت سے فرصت مل جائے, نبی متوجہ ہو جائیے رب کی طرف. اللہ کے نبی کی دن بھر کی مشقت کیا تھی؟ کاروبار, آغاز وحی کے بعد کاروبار, کوئی بزنس, کوئی تجارت نہیں. دن میں دعوت دین کا عمل, تو رات میں رب العالمین سے لو لگانے کی تلقین کی جا رہی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلتے سورہ مدثر کا نزول ہوتا ہے. بہت انقلابی بیان اس کی ابتدائی آیات میں, یا ایہا المدثر, اے رہاب نپٹ کے سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجئے, لوگوں کو ڈرائیے, خبردار کیجئے اللہ کے عذاب کے حوالے سے. وہ قم کیا تھا؟ اللہ سے ڈائریکٹ ڈیلنج, اللہ سے لو لگانا رات کی تنہائیوں میں. یہ قم کہا ہے اللہ کا نمائندہ بن کر کھڑا ہونا معاشرے میں, اور انسانیت کو خبردار کرنا اللہ کے عذاب سے, اور انسانیت کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے. فانذر, اپنے رب کے ذریعے, اپنے رب کے کلام کے ذریعے ڈرائیے, خبردار کیجئے لوگوں. وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. یہ رب کی بڑائی کیا ہے؟ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. رمضان میں ہم نے تکبیریں کہہ لی, عید پر ہم نے تکبیریں کہہ لی, رمضان میں تکبیر نماز کی, عید پر تکبیر تکبیرات. ذلحجہ آ جائے گا, 9 سے لے کے 13 تک پڑھ لیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کافی ہے یہ تکبیر؟ نہیں. تکبیر کا مفہوم بھی سمجھ لیں. تشہیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا, ٹو ایڈورٹائز سم تھنگ. تسہیل ذرا مشکل لفظ ہے. تسہیل کا مطلب ہوتا ہے سہل کرنا, آسان کرنا. تشہیر کا مطلب پھیلانا, تسہیل کا مطلب آسان کرنا. تکبیر کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑا کرنا. کیا مطلب؟ تم اللہ کو بڑا کہتے تھے, وہ بڑا ہے کام. تم نے نماز میں کہا اللہ اکبر, کیا دکان پر اللہ بڑا ہے؟ کاروبار میں اللہ بڑا ہے؟ میڈیا پر اللہ بڑا ہے؟ عدالت میں اللہ بڑا ہے؟ پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے؟ نظام حکومت میں اللہ بڑا ہے؟ ریاست میں اللہ بڑا ہے؟ لکھا ہے ہم نے, صحیح لکھا ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, حاکمیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. مگر بالفعل ایسا ہے؟ یہ غور طلب بات. تو اللہ کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. اور بڑا پیارا لکھا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ بھی اخوان المسلمون کے تھے, آج بھی جس ظلم و ستم میں اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، ایک الگ موضوع ہے پورا، لیکن اللہ کے اس بندے کو بھی شہید کیا گیا تھا اپنی فیملی کے سمیت، اور ایک ایک جملہ، ایک مجاہد کا جملہ لگتا ہے جب ان کی تفسیر ہم پڑھتے تھے، ظلال القرآن ان دا شیڈو آف ذہول قرآن، وہ اللہ کا بندہ لکھتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول کھڑے رہے 23 برس تک کھڑے رہے، کوئی مشقت، کوئی مخالفت، کوئی رکاوٹ آپ کو ہٹا نہ سکی آپ کے مشن سے، تا آنکہ اللہ کا دین سرزمین عرب پر غالب ہو گیا. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب تم دیکھتے ہو لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. پھر فربک فکبر، جیسے کہ میں درج کیا کہ رب کی بڑائی کیا ہے، اس کی زمین پر اس کو بڑا مانا جائے، اس کا حکم نافذ ہو، اس کے قانون کو نافذ کیا جائے. سورہ مدثر کے بعد سورۃ القلم آتی، جہاں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بیان اور مشرکین کے اعتراضات کو رکھی ہے ابتدائی آیات میں. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے قلم کی اور لکھنے والوں کی، ایک اور فرشتے جو لکھتے ہیں ان کی قسم کھا کر کہا آپ اپنے رب کی رحمت سے مجنون تو نہیں ہیں، اور آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے لیے تو آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے. گویا جو مخالفت اب آپ کی ہو رہی ہے اور ہوگی، اللہ نفی فرماتا ہے اس کی، یہ سارے جھوٹے ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے آپ کے مقام بلند کی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا نزول ایک رائے، جو پہلی باقاعدہ مکمل سورت، مکمل سورت جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے وہ سورۃ الفاتحہ ہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے بعد بلکہ اس کے درمیان کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رکا بھی، یہ بھی ایک موضوع ہے جس کو مختصر ہم سمجھ لیتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف رہا، اللہ کے رسول بھی پریشان ہوتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کو پریشانی کیا؟ اللہ کی طرف سے بھی بات نہیں آ رہی، یہ تو محبت کے ساتھ پریشانی ہے. مشرکین نے اعتراضات کرنے شروع کر دی، ان کا تو رب ناراض ہو گیا، ان کے رب نے تو چھوڑ دیا ان کو، یہ کیا بات ہوئی، ان کا تو رب ناراض ہے ان سے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحا عطا فرما دی، والضحا واللیل اذا سجا، سورج کی روشنی کی قسم، رات کی جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعاک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ہر بعد والی کیفیت اے نبی آپ کے لیے پچھلی والی کیفیت سے بہتر ہوگی، مدنی زندگی مکی کے مقابلے میں بہتر اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر. وَلَسْتَوْفَ سبحان اللہ وَلَسْتَوْفَ يُعْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، بڑا التفات ہے، آپ کا رب قریب ہے، نبی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ کا التفات دیکھ رہے، اللہ آپ کو اے نبی اتنا دے دے گا، اتنا دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى، آپ یتیم تھے تو اللہ نے ٹھکانہ نہ دیا، آپ حق کی تلاش میں تھے، ہدایت نہ عطا فرما دی. التفات در التفات، سورۃ الضحا میں یہی سب کچھ ہے. اور اس کے بعد سورۃ الشعراء، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک، یہ بھی بڑا پیارا انداز، یہ نہیں کہا آپ کے ذکر کو بلند فرما دی، یہ نہیں فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، یعنی بھی آپ کی خاطر، سبحان اللہ، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بلند فرما دیا. تو سورۃ الضحا بھی آ رہی ہے اولین دور میں، سورۃ الشعراء بھی آ رہی ہے اولین دور میں، اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب رب دیتا ہے، رسول نہیں، رب خود دیتا ہے، رب ڈیفینڈ کرتا ہے، رب جواب دیتا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. تو یہ اولین دور میں مشن کا بیان بھی، اور مشن میں استقامت کے لیے قرآن سے جڑنے کا بیان بھی، اور آپ کے کردار کی گواہی کا بیان بھی، اور اعتراضات کا جواب بھی اللہ کی طرف سے، اور آپ کے کلمے کی بلندی، آپ کے ذکر کی بلندی، یہ ساری تسلیاں ہیں جو رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اولین دور کی وحی میں عطا فرما دی. اس وقت ہماری گفتگو جس میں ہم نے بات کی پہلی وحی کے بارے میں اور علم کے بارے میں، علم ہدایت کے بارے میں، اس کے بعد آپ کی کیفیات کیا رہی، اس پر ہماری گفتگو ہوئی، بی بی خدیجہ کی گواہی کس طور پر آئی، اور سچے خوابوں کا ذکر بھی میں نے کر دیا تھا، ورقہ بن نوفل کی گواہی، اس کا تذکرہ بھی آ گیا، اولین دور کی وحی سورہ مزمل، مدثر، قلم اور فاتحہ پر مختصراً بات ہوئی، اور آخری بات جو ہم نے سمجھی ابھی وہ وحی کی بندش اور اس پر اللہ کے رسول کے لیے تسلی. ایک اور بات اس میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو وحی کی بندش تھی اس میں بھی حکمت تھی. والضحا واللیل اذا سجا، سورج کی روشنی کی قسم، اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے. دن بھر کی مشقتیں آدمی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو سکون کی ضرورت ہوتی، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ تازہ دم ہو کر اگلے دن پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے. اور یہاں معاملہ قرآن کے نزول کی مشقت کا معاملہ، جو پہاڑوں پر نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے. تو یہ وقفہ کاہے کو آیا؟ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کے بھاری بوجھ کو سہارنے کے قابل ہو جائیں. الہامی تدبیر چل رہی ہے، وہ آپ کا قلب اطہر بھی دھویا گیا تھا، وہ بھی الہامی تدبیر تھی، اور ابھی کچھ وقفہ آیا ہے تو کاہے کو الہامی تدبیر کے تحت، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وحی کے نزول کا معاملہ آسان ہو جائے. اس وقت کی گفتگو یہی رکتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ دوبارہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرة انا ومن اتبعنی. فقال اللہ تبارک و تعالی وانذر عشيرتك الاقربين. وقال الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی پہلی وحی پر، اور اس کے بعد اولین طور کی وحی کے حوالے سے ورقہ بن نوفل نے کیا کچھ کہا، بی بی خدیجہ نے کیا گواہی پیش کی، اس پر گفتگو رہی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو بھی واضح کر دیا گیا اولین دور کی وحی میں، اور وحی کی بندش کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی. آج جو سلسلہ کلام ہم آگے بڑھا رہے، اس میں دعوت دین کا آغاز. پہلے دن سے ہی جس سنت کو ہم مستقل دیکھتے ہیں 23 برس، وہ دعوت دین کی سنت ہے. بہت ساری سنتیں ہیں جن میں کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول دور میں جب جنازہ گزرتا تو ہمیشہ اٹھ کر اس کے ساتھ جاتے، بعد کے دور میں آپ نے جانا چھوڑ دیا کیونکہ لازم نہ سمجھ لے امت. تو کبھی ایک عمل تھا پھر نہیں تھا. کبھی آپ کو یہ طرز عمل ملے گا جیسے نماز کے طریقے میں ہاتھ اوپر باندھے، ہاتھ نیچے باندھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کریں. یہ تمام آرا بالکل درست ہے اپنی جگہ پر، زیادہ سے زیادہ ان میں میٹر آف پریفرنس ہے کس طرز عمل کو ترجیح دی جائے. ثابت تو سب اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض آداب سنت میں یا سنتوں میں جو ادائیں ہیں ان میں کچھ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ زیادہ قابل ترجیح ہے، اس کی پریفرنس زیادہ ہے، یہ عمل پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ واحد یا ایک سنت کہہ لیجیے جو 23 برس تک ہمیں جاری اور ساری نظر آتی ہے، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، وہ دعوت دین کی سنت ہے. چنانچہ قرآن نے کہلوایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں، سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، پکارتا ہوں اللہ کی طرف، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری کنوکشن کے ساتھ. میں بھی ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، مجھے فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. یہ سنت 23 برس کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس میں ایک لمحے اور ایک دن کا فرق کبھی نظر نہیں آئے گا. اب پہلی وحی کا بیان بھی آ گیا، اولین واقعات کا تذکرہ بھی آ گیا. ایک اور بات جو سیرت نگاروں نے نقل کی وہ یہ ہے کہ اول ایمان لانے والے کون ہیں، پھر اس میں مطابقت یا ریکنسیلیشن اس طرح بیان فرمائی کہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کزنز اور بچوں میں سے گویا ایمان لائے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ بات ہم سب واقف ہیں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. ایک رائے بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی پیش کی, یہ چاروں کے چاروں افراد پہلے ہی دن ایمان لے آئے, آغاز وحی کے پہلے دن ہی ایمان لے آئے. اس کو تھوڑا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے, اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر آج کے تناظر میں کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بی بی خدیجہ آپ کی زوجہ محترمہ, صدیق اکبر آپ کے قریب ترین دوست, علی آپ کے کزن اور آپ کے زیر کفالت بھی, ابو طالب کی مالی حالات کے سے بہت زیادہ اچھے نہیں تھے, چنانچہ آپ کے سرپرستی میں لے لیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام رضی اللہ عنہ. یہ چار لوگ قریب ترین لوگ جو آپ کی خدمت پر معمور, وہ زید جو آپ کے کزن ساتھ رہنے والے, علی آپ کی زوجہ گھر میں وہ آپ کی زوجہ, اور صدیق اکبر آپ کے قریب ترین دوست. یہ چاروں قریب ترین لوگ پہلے ہی دن ایمان لے رہے ہیں. اور بی بی خدیجہ کا ایک اسٹیٹمنٹ یا چند جملے تو میں نے آپ کو پچھلے چیز سے سنائی تھی. ایک جب ورقہ نے بات کہی تو بی بی خدیجہ نے بھی کہا, ایک روایت نقل کی گئی, مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر بنے گے, آپ کا کردار اتنا عمدہ تھا. تو دین اینڈ دیر چاروں کے چاروں قریب ترین لوگ ایمان لے آئے. کیوں؟ چالیس برس تک آپ کی صداقت اور امانت, ارے سارے مشرکین نے مانی ہے تو یہ قریب لوگ کیوں نہ مانیں گے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا, جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات, تو خیر کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے. تو دعوت جیسے ہی شروع کی قریب ترین لوگ ایمان لا رہے ہیں, اور پہلے دن سے عمل شروع ہو گیا, قرآن ملنا شروع ہوا, دعوت کا عمل شروع ہو گیا, اور چاروں قریب ترین لوگ ایمان لے آئے. آج جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ بھی اور افسوس کے ساتھ بھی کہ اپنے گھروں کا نقشہ کبھی کبھی کچھ اور ہی نظر آتا ہے. ہاں, ایک شخص اپنے گھر میں دعوت کا کام کرتا ہے اور کردار کی گواہی بھی پیش کرتا ہے, پھر بھی گھر والے نہ مانے تو ٹھیک ہے, گھر والوں کا قصور. ابو لہب نہ مانا, چچا ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ مانے, ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہ لایا, اس کا چوائس. ابو طالب بہرحال ایمان نہیں لائے, کلمہ نہیں پڑھا, ان کا چوائس. لا حرج, ایک شخص محنت کرتا ہے گھر میں, سمجھاتا ہے, بتاتا ہے, پہنچاتا ہے, کردار کی گواہی بھی پیش کرتا ہے, گھر والے نہ مانے تو یہ بجز ذمہ ہے. لیکن ہمارے معاملہ کچھ اور ہے, گھر میں دعوت کا کام کیوں نہیں ہو پاتا؟ گھر میں دعوت کا کام اس لیے نہیں ہو پاتا, ماں فرمائیے گا کہ کردار کی گواہی نہیں ہو. ماں کو پتا ہے 24 گھنٹے طرز عمل کیا ہے, بیوی کو پتا ہے 24 گھنٹے طرز عمل کیا ہے, وہ تو قریب سے جانتے ہیں, بیٹا بھی جانتا ہے, بیٹی بھی جانتی, بہن بھی جانتی ہوگی, بھائی بھی جانتا ہوگا. آج ہمارے قول اور فعل کا تضاد, یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دعوت دین کے عمل میں. یہی وجہ ہے کہ انسان دور دراز جا کر تو کام کر لیتا ہے دعوت تبلیغ کا. بھائی آپ اور میں یہاں سے کراچی سے پشاور چلے جائیں تو لوگ کیا کہیں گے, بڑا ہی اللہ والا ہے, گھر چھوڑ کر آیا, بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا, کاروبار کو چھوڑ کر آیا, نوکری کو چھوڑ کر آیا, اس زمانے کے اندر شد رحال مشقت برداشت کر کے پہنچا, اخراجات کر کے پہنچا, وہ تو اللہ کا ولی مانیں گے. وہ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر, ہمارے الفاظ کو سن کر قائل ہو جائیں گے. نوٹ کیجئے گا, جن کے سامنے کردار نہ ہو وہ جبا کپڑا لباس اور ظاہری شکل و صورت اور الفاظ سے متاثر ہو جائیں گے, مگر ماں بیوی باپ بہن بھائی گھر والے قریبی لوگ وہ خاطر بھی نہیں لائیں گے آپ کی میری ڈگریز کو, آپ کی میری اسناد سند کو, آپ کے میرے سرٹیفکیٹس کو, آپ کے میرے ظاہری حلیے کو, آپ کی میری لفاظی کو, آپ کے میرے علم کو, آپ کی میری تقریر کو وہ خاطر میں نہیں لائیں گے. انہیں کیا چاہیے؟ کردار کی گواہی. یہ ہے وجہ آج عام طور پر, سب نہیں لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں دعوت کا کام نہیں ہوگا. باہر لفاظی ہے, معاف کیجئے گا, الفاظ ہیں, ظاہری حلیہ ہے, لوگ متاثر ہیں. گھر میں کردار ہی نہیں, کردار کی گواہی نہیں, قول و فعل میں تضاد ہے, خاک متاثر ہوں گے گھر والے. پھر آدمی گھر میں نہ رکتا ہے نہ کام کرتا ہے دعوت کا. اگلی بات بھی ذرا دل سے کہہ دو, ہے سخت بات. پھر ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں تو پتا ہے مخالفت تو ہوگی گھر سے, ہمیں تو پتہ ہے دین کے راہ میں تو بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑا ستایا جاتا ہے، یہ ایک جسٹیفیکیشن بھی اوپر سے چڑھا لیں گے. اگر بات آپ سمجھ پا رہے ہیں تو بہت توجہ کیجئے گا. پھر ہم الٹی جسٹیفیکیشن دیں گے، ہمیں تو پتا ہے گھر سے مخالفت آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ابو لہب نے نہیں کی. وہ بھائی انہوں نے دعوت کا کام تو کیا تھا نا، ہم دعوت کا کام نہ کریں، کردار کی گواہی پیش نہ کریں اور اپنے کہیں اپنے طور پہ سمجھ لیں کہ ہم نے تو حق ادا کر دی، گھر والے نہیں مانتے، ان کا قصور ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ قرآن ترتیب کیا دیتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سورہ شعراء آیت نمبر 214، وانذر عشیرتک الاقربین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائی. یہ ترتیب گھر سے شروع ہونا چاہیے معاملہ، نہ مانے کا الگ بحث، مگر آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہونا چاہیے. چنانچہ یہ چار افراد پہلے دن ایمان لے آتے، اور نہ صرف یہ کہ ایمان لاتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنتے ہیں. ذکر ابھی آگے کروں گا، لیکن ایک اشارہ، عشرہ مبشرہ ہم جانتے ہیں، 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی، ان 10 میں سے 6 افراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. 6 افراد، 60% ساتھ وہ خود ہیں. تو 6 افراد صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، اندازہ کر لیجئے اس کا. تو پہلے دن سے دعوت کا کام بھی شروع، اور پہلے دن سے جو قبول کر رہا ہے وہ دعوت دین کے عمل میں شامل بھی ہے، اس فریضے کی ادائیگی میں شامل بھی ہو چکا ہے. اگلی بات جو عرض کرنی وہ یہ ہے کہ آغاز وحی کے بعد پہلے 3 سال، پہلے 3 برس دعوت انفرادی طور پر دی گئی ہے. بعض کتابوں میں خفیہ کا لفظ لکھ دیا گیا ہے، وہ ذرا بہتر معلوم نہیں ہوتا، پتہ تو لوگوں کو چل رہا تھا، لیکن ابھی انفرادی دعوت ہے، پرسن ٹو پرسن، ایک ایک کے پاس جا کر دعوت کا معاملہ، ابھی کوئی کلیکٹیولی یا پبلکلی یا اعلانیہ دعوت کا معاملہ نہیں ہوا ہے. تو پہلے 3 سال آغاز وحی کے بعد، یعنی نبوی سن کے اعتبار سے، سن 1، سن 2، سن 3 نبوی، یہ بیان کا انداز ہوتا ہے کہ پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، 1 سے 3 نبوی انفرادی طور پر دعوت کا عمل شروع کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی دور میں ایک حکم نماز کا بھی آ گیا، اور وہ ایک رائے پہلے دن ہی آ چکا ہے. نماز کا حکم آیا ہے، اور اب وہی ایک رائے کے مطابق صبح کی 2 رکعت اور عصر یعنی شام کی 2 رکعت فرض کی گئی، اور تیسری نماز واضح ہے، وہ سورہ مزمل میں بھی ہے، رات کی نماز تہجد کی. اب اولین دور میں یہ 3 نمازیں آئیں، ایک روایت اور رائے کے مطابق فجر کی نماز، عصر کی نماز اور تہجد کی نماز. باقی ہم واقف ہیں، معراج کی شب 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض کر دی گئی، تو تہجد جو ہے وہ نفل میں آ گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ لازم ہی رہی تھی. تو اولین دور میں 3 نمازوں کی فرضیت آئی ہے، اور وضو کا طریقہ بھی جبرائیل سکھا گئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتا دیا. ابھی جو دور ہے، کیونکہ پوشیدہ رکھا گیا ہے معاملے کو، تو نمازیں پوشیدہ طور پر ادا کی جاتی تھی. ایسا ہی پوشیدہ معاملہ تھا، ابو طالب کا گزر ہوا ایک جگہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی بھی موجود نماز ادا کر رہے تھے. ابو طالب نے دیکھا تو حضرت علی پریشان ہوئے، ابو طالب نے کہا نہیں، محمد جیسا کہتے اور کرتے تم بھی کر لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مانا نہیں ہے، لیکن حمایت رہی ہے جاری ابو طالب کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. یہی اولین دور ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اولین دور میں وہ صورتیں ہیں جو قرآن حکیم کے آخری پاروں میں ملتی ہیں. اولین دور میں وہ صورتیں ہیں، خاص طور پر آخری پارا، اکثر صورتیں بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی، پھر اس سے پہلے کی صورتیں بھی. ان آخری صورتوں میں قرآن ایمان والوں کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. ان آخری صورتوں میں، مکی صورتوں کی بات کر رہا ہوں، ان مکی صورتوں میں جو بنی دور میں نازل ہوئی، قرآن ایمان والوں کو جنت کی سیر کراتا ہے، ایک اور عالم کی سیر کراتا ہے. اس دعوت کو قبول کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا، یہ ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے مترادف تھا اس ماحول میں. آئندہ کی نشست میں تفصیلات مزید آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تو اس دور میں قرآن فکر آخرت پیدا کرتا ہے، کل کی پیشی کا بیان بار بار واضح کرتا ہے، جنت کے نظارے صحابہ کرام کو کراتا ہے، ایک اور عالم کی سیر انہیں کراتا ہے کہ کل کی یہ واضح، کل کی یہ بشارات سن کر اور یقین کر کے وہ جرت ایمانی ان میں پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کھڑے ہو سکے ہر مخالفت کو جھیلنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے. یہ ہے پہلے تین برس، ان کی چند ہی واقعات سیرت کی کتابوں میں میسر آ سکے. مجموعی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اولین چار افراد ایمان لائے، ذکر آ گیا، دعوت دین کا عمل پہلے دن سے شروع ہو گیا، یہ 23 برس کی مستقل سنت ہے، ذکر آ گیا. نہ صرف یہ کہ آپ بلکہ جو آپ کے چار افراد آپ کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی دعوت دین کے عمل میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ 3 برس ابتدائی جو ہے انفرادی دعوت کا معاملہ جاری رہا ہے، ایک ایک کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے. ابو جہل کے پاس بھی جاتے تھے، ابو لہب کے پاس بھی جاتے تھے، مگر ابھی ان لوگوں نے قبول نہیں کیا ہوگا، لیکن انفرادی طور پر دعوت کا معاملہ جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اس کے بعد اگلا دور ہے مکی زندگی میں، یہ دور کہلاتا ہے اعلانیہ تبلیغ کا دور. سنچار نبوی سے گویا کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، سنچار نبوی آغاز وحی کا 4th سال، پھر 5-6 مزید آگے بات آتی رہے گی آئندہ کی نشستوں میں. تو پہلے 3 برس وہ انفرادی دعوت کے تھے، اب اعلانیہ تبلیغ کا دور ہے. اس میں بھی ایک مرحلہ ہے خاندان والوں کو جمع کر کے دعوت دینا، اور اگلا مرحلہ ہے سارے مکے والوں کو اعلانیہ طور پر پکارنا اور اللہ کے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھنا. اب اعلانیہ تبلیغ کا دور، اس کا پہلا مرحلہ خاندان والوں کو جمع کر کے دعوت دینا، پھر اس کا اگلا مرحلہ مکے والوں کو جمع کر کے اعلانیہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنا. پہلے آئیے گھر والوں کی طرف، جیسے کہ آیت تلاوت کی گئی تھی سورہ شعراء آیت نمبر 214 کا نزول ہوا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے، انذار کیجئے، ڈرائیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا. یہ معروف ہے کہ دو دعوتیں ہیں، بعض روایات سے تیسری کا بھی ثبوت ملتا ہے. پہلی دعوت خاندان والوں کو بلایا، 40-45 افراد جمع ہوئے. اس دعوت میں ابو لہب بھی آیا ہے، اور اس کو پتا تھا کہ گڑبڑ ہونے والی ہے، اپنی دانش سے وہ کہہ رہے کہ گڑبڑ ہونے والی ہے. اور ترتیب یہ ہوتی تھی کہ کھانا پہلے کھلایا جاتا تھا اور گفتگو بعد میں ہوتی تھی، تو اول طعام پھر کلام والی بات تھی. یہ کھانا تیار کیا تھا بی بی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا. گھر سے سپورٹ ملے عورت کی تو مرد پھر کام کرتا ہے دین کا. تو یہ کھانا دعوت کے لیے تیار کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، نہ صرف یہ تیار کیا بلکہ مال بھی لگاتی تھی، وہ سارا مال اس کام میں لگایا انہوں نے. اور حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے ہیں، یہ دونوں سرو کر رہے ہیں. ہاں کھانا بھی سرو ہوا ہے، دودھ بھی پیش کیا گیا ہے. ابو لہب کو پریشانی کہ یہاں شراب کیوں نہیں ہے، شراب میں یہاں کیا دخل، یہ کیسی دعوت ہے جو شراب کے بغیر ہو رہی، ان لوگوں کو یہ پریشانی، مگر شراب کا یہاں پر کیا دخل. میں نے عرض کیا تھا نا ایک سوال کے جواب میں کہ نبی علیہ السلام تو کیا کبھی کسی صدیق نے بھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، تو نبی علیہ السلام تو ان تمام معاشرتی برائیوں سے کوسوں دور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال پکایا ہے کھانا بی بی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا، اور سرو کر رہے حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما. گویا اس دعوت دین کے مشن میں جو ایمان لا چکا وہ سارے کے سارے لوگ شریک ہیں اور آپ کے ساتھ دست و بازو بنے ہوئے ہیں. کھانا مکمل ہوا، اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں بات پیش کروں، ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس ملعون نے کہا کہ لوگوں بات نہ سننا اس کی، یہ بد دین ہو چکا ہے، یہ اپنے دین سے پھر چکا ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بے دین کر دے گا، اس کی بات نہ سننا. اور محفل ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، کھانا کھا کر واپس چلے گئے، اس مرتبہ گفتگو کا موقع نہ آ سکا. اس کے بعد پھر ایک اور دعوت ہوئی، پھر اللہ کے رسول نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول اس مرتبہ پہلے سے تیار تھے، کھانا وہی بی بی خدیجہ نے ہی تیار کیا ہوگا، سیدنا علی بھی موجود ہوں گے، حضرت زید بھی موجود ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. آخری بات، آخری شے، معاف کیجئے گا، آخری شے جو پیش کی جانی تھی وہ دودھ کا گلاس تھا، تو اس کھانے میں دودھ بھی شامل تھا، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو دودھ کے گلاس جیسی پیش کیے جانے کا موقع آیا، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو بھی حیا آئی ہوگی، یہ پہلی مرتبہ بھی کھا کے بھاگ گئے تھے ہم لوگ، چلو بات تو سن لیں. سب اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اولین دور کا خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمائیں کہ دیکھو، قافلے کا رہبر، قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا. میں تو تمہارا اپنا ہوں، قریش سے میرا بھی تعلق ہے. اللہ کی قسم، میں سارے انسانوں کی طرف عموماً اور تمہاری طرف خصوصاً اللہ کا رسول ہوں. خصوصاً کیوں؟ تمہارا بھی بول تو میں تمہیں سے، اور ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول ہوں عمومی طور. اللہ کی قسم جان لو، تم لوگ جیسے روزانہ رات کو سوتے ہو اسی طرح ایک دن موت کی نیند سلا دیے جاؤ گے، اور جیسے روزانہ تم بیدار ہوتے ہو ایک دن دوبارہ تمہیں موت کے بعد زندگی دی جائے گی، پھر تمہارے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا. ہر عمل ہاں اچھا ہو یا برا وہ پیش ہو جائے گا. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. پھر آپ نے کلمہ توحید بھی پیش کیا، قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے. مگر بہرحال انہوں نے بات مان کر نبی اور چلے گئے. ایک اور خطبہ آپ کا ملتا ہے جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ایک اور دعوت بھی کوئی ہوئی ہے، واللہ اعلم، وہ ہے بخاری شریف میں. خاندان بنو ہاشم، بنو عبد المطلب موجود، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے خاندان بنو ہاشم، اے خاندان بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، میں کل تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، پھپھی جان، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا، میں کل تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کی رخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا اپنے آپ کو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. بخاری کی حدیث. یہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جواب فرمایا اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور اللہ کی طرف پکارا، آخرت کی فکر ان کے سامنے رکھی، جہنم کے عذاب سے ان کو ڈرایا. اس سے معلوم ہوا ہم جب دین کی دعوت کا کام شروع کریں تو اولین نکات کیا ہونے چاہیے، اولین نکات کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی توحید کی دعوت، کل کی پیشی، کل کی حاضری، کل کا محاسبہ، اکاؤنٹبلٹی، کل کے سوال جواب، کل کے نتائج، یہ ہے اولین نکات دعوت دین کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین گفتگو اور خطبات میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اب اگلا فیز، اگلا مرحلہ، وہ سارے مکے والوں کو جمع کرنا اور ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی بات پیش کرنا، جیسے کہ قرآن میں حکم بھی آیا، فاسدع بما تؤمر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو بات آپ کو عطا کی گئی اب ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ طور پر آپ اس کو بیان فرما دیجئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا، صفا کا پہاڑ، اس کا انتخاب فرمایا. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ایک طرز عمل اختیار کرتے، اگر کبھی کسی کے حملے کی اطلاع دینی ہوتی یا کوئی اہم خبر دینی ہوتی یا کوئی غیر معمولی معاملہ ہوتا اس کی اطلاع دینی ہوتی، تو کوئی شخص صبح سویرے پہاڑ پر کھڑا ہوتا کوہ صفا پر، نمبر ایک صبح سویرے، نمبر دو صفا کے پہاڑ پر کھڑا ہوتا، نمبر تین وا صباحا کا نعرہ لگاتا، ہائے صبح ہائے صبح، ان لوگوں خبردار ہو جاؤ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، اور نمبر چار وہ برہنہ ہو جاتا معاذ اللہ. یہ حرکت وہ لوگ کرتے تھے کہ لوگ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، متوجہ ہو جائے، پھر دعوت ان کو پیش کی جائے، جو بھی بات کرنی ہے وہ بات ان کے سامنے، جو اطلاع دینی ہے وہ دے دی جائے ان لوگوں کو. تو صفا صبح وا صباحا کا نعرہ اور برہنہ ہو جانا، یہ طرز عمل تھا اس معاشرے میں رائج. یہ اس وقت کا میڈیا تھا، یہ اس وقت کا میڈیم تھا، یہ اس وقت کے مینز آف کمیونیکیشن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو غلط بات تھی اس کو نکال کر باقی سارا وہ میڈیم استعمال فرمایا. رسول اللہ صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے، صبح کھڑے ہوئے، وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگ جمع ہو گئے، اور جو غلط بات تھی اب بیان کرنے کی حاجت نہیں، اس کو آپ نے نکال دیا. اس دور کی جو ٹیکنیک تھی، اس دور کا جو میڈیم تھا، میڈیا تھا، مینز آف کمیونیکیشن تھے، سب استعمال کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. معلوم ہوا ہر دور میں دعوت دین کا کام جاری رہے گا تو ہر دور کے جو بھی ذرائع موجود ہو، میڈیا، میڈیم، مینز آف کمیونیکیشن، استعمال کیا جانا چاہیے. ہاں اس میں شر کا پہلو ہو، غلط بات ہو اس سے بچنا چاہیے، حتی الامکان اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن جو دور کے جس دور کے ذرائع دستیاب ہوں ان کو استعمال کیا جائے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت اور طرز عمل سے معلوم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگ جمع ہو گئے اور اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر پہاڑ پر ہیں اور لوگ نیچے ہیں، آپ پہاڑ کے دائیں بھی دیکھ رہے ہوں گے بائیں بھی دیکھ رہے ہوں، دونوں طرف لوگ ایک طرف کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں اگر کہ دوسری طرف سے قافلہ آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے، کیونکہ میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ کہاں بالکل آپ کی بات مان لیں گے. ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، ہم نے آپ کو امین پایا ہے، 40 برس کے کردار کی گواہی موجود ہے نا. سورہ یونس آیت نمبر 16، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر، ایک طویل عمر بسر کر چکا ہوں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کردار کی گواہی آ گئی، 20 برس تک کردار کی گواہی پیش ہوئی، اب دعوت پیش ہو رہی ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ فرمارے رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس موقع پر بھی ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس بدبخت نے کہا، تب لکا لہذا جماعتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ ٹوٹے، اس لیے جمع کیا تم نے ہمیں، اس لیے ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آئے یہ بات سننے کے لیے، ان سارے معبودوں کو چھوڑ دے، ایک کو پکارے، کیسی بات کرتے ہو لوگوں، یہ بے دین ہو گیا، اس کی بات نہ ماننا. اب یہ چچا ہے رشتے میں، ایک ابو طالب حمایت کر رہے ہیں اور ایک ابو لہب جو مخالفت میں نمبر ایک بنا بیٹھا ہے. نفسیاتی طور پر بڑا اثر ہوتا ہے اس کا، ارے دیکھو اپنے چچا کو تو سنبھالو پہلے، پھر ہمیں دعوت پیش کرنا، کہا ہوگا نا لوگوں نے، کیونکہ دعوت کا عمل جاری، نہیں مانتا تو نہ مانے، دعوت کا عمل جاری رہے گا. بہرحال ابو لہب نے یہ بات کہی اس موقع پر، لیکن اللہ نے یہ بات نوٹ کر لی، اللہ نے یہ بات نوٹ کر لی، کیا تبل لکا الہذا جماعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹے تم نے اس لیے نہیں بلایا، اللہ نے بات نوٹ کی اور قیامت تک کے لیے جاری فرما دی قرآن میں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، باقی صورت ہم جانتے. اور یہ مرا ہے بدر کے بعد، جب مرا تو لاش میں بدبو تھی، جسم میں پھوڑے پڑے ہوئے تھے، بیٹوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، دو تین دن لاش پڑی رہی، حبشی غلاموں کو پیسہ دے کر اور انہوں نے بھی لکڑیوں سے ہانک کر گڑے کے اندر ڈال دیا. یہ اس کا انجام اور اس کی بیوی کا بھی انجام بہت برا ہوا. تفسیر سورہ لہب میں آتی ہے، اللہ جواب دیتا ہے گستاخان رسول کی گستاخی کا، اللہ جواب دیتا ہے گستاخان رسول کی گستاخی کا، قیامت تک لعنت کی جائے گی اب اس کے اوپر. تبت یدا، اس کے ہاتھ ٹوٹے ہلاک ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹے وہ ہلاک ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹے وہ ہلاک ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مشرکین نے کھلبلی مچ گئی. کل تک جو دعوت پرسن ٹو پرسن تھی انفرادی طور پر، اب وہ اعلانی شروع ہو گئی، اب پورے مکے والوں کو یہ دعوت پیش کر دی گئی، اب ان کے یہاں کھلبلی مچ گئی. تو پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ابو طالب کے پاس آئے کہ سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو. ابو طالب نے کچھ بات نرم کہہ کے کہا چھوڑو چھوڑو جانے دو، نرم سرم بات کہہ کے، ہلکی بات کہہ کے ان کو واپس کر ڈالو. اب یہ کھلبلی مچی ہوئی مشرکین مکہ میں، سرداران قریش میں، کی کیا ہے ہمارے بتوں کے بارے میں بات کہی جا رہی اور ایک اللہ کی دعوت کی جا رہی، ہمارے آبا و اجداد کی روایات کے برعکس بات کی جا رہی، ہمارے ٹریڈیشنز کے خلاف بات کی جا رہی، ہماری ویلیوز کے خلاف بات کی جا رہی، یہ تو ہمیں چیلنج کر دینے کے مترادف ہے. اس طرح کی باتیں اٹھتی، مگر پھر وہ کہتے تھے کہ ان کی مخالفت کریں تو کس بنیاد پر کریں؟ مشکل ہے نا، صادق کہا، امین کہا، امانتیں رکھوائیں، فیصلے کرائے، حجر اسود کو نصب کرایا، یہ بہت مشکل میں پڑے ہوئے تھے مشرکین مکہ کہ کس طور پر مخالفت کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں نوٹ کرنے کے بعد، داعی دین کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے اس کی دعوت کے اثر پذیر ہونے میں، اور اگر کوئی سر پھیرا ہٹ دھرمی کی وجہ سے اگر مخالفت کرے گا بھی تو لوگ اٹھ کر کہیں گے اس کی مخالفت کرتے ہو. تو یہاں یہ مشکل پیش آ رہی ہے مشرکین مکہ کو اور ان کے سرداروں کو. اور اس سے بڑھ کر مشکل کیا ہوئی؟ حج کا زمانہ آنے والا تھا، حج تو چل رہا تھا نا، بدعات تھی، خرافات تھی، ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، حج کا زمانہ آنے والا تھا، اور اب ان لوگوں کو فکر ہو گئی کہ سارے عرب سے لوگ آئیں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینا شروع کر دی تو ہم تو مارے جائیں گے. اب ان کی مشاورت ہوئی، بڑے بڑے سردار بیٹھے، کچھ لوگ ولید بن مغیرہ بڑا سردار تھا اس کے پاس، بڑا زیرک آدمی تھا، اس کے پاس گئے، کہا کیسے روکے؟ کسی نے کہا لوگوں سے کہہ دیں گے یہ شاعر ہے، تو اس نے کہا یہ شاعر، شاعروں کی زندگی ایسی ہوتی؟ شاعروں کا کردار یہ صداقت اور امانت والا ہوتا؟ کہا اچھا کہہ دیں گے مجنو ہیں، دیوانے ہیں؟ کہا دیوانے؟ استغفر اللہ، یعنی میں استغفر اللہ کہہ رہا ہوں، اس نے تو نہیں کہا ہوگا، استغفر اللہ، دیوانوں کا ایسا کردار ہوتا ہے؟ دیوانوں کا ایسا طرز عمل ہوتا ہے؟ دیوانوں کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، کیسے تم مخالفت کرو گے؟ اب لوگ بھی پریشان کہ کیا کہہ کر ہوگی حجاج کو. تو کہنے لگا اچھا تم کہنا یہ جادوگر ہے، اس کی زبان میں جادو کا سر سب ہے، جو سنتا ہے بدل جاتا ہے، تو لوگوں یہ جادوگر، اس کی بات نہ سننا. ایک درجے میں بات اس معنی میں تو درست ہے نا، بلال نے سنا تو بلال جان دینے کو تیار ہو گئے، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. یعنی یہ جادو کا سا اثر کہہ لیں محاورت، یہ بات تو درست ہے، مگر وہ تو دوسرے انداز میں جادوگر کہہ رہے تھے معاذ اللہ، کہ جو اس کی بات سنتا بدل جاتا، تم کہنا یہ جادوگر ہے، یہ کہہ کر روکنا لوگوں کو. حج کا زمانہ آ گیا، میلے بھی لگتے تھے بڑے بڑے، اوقاف کا میلہ، مجنہ اور اس طرح کے میلے بھی، اور حجاج بھی آتے تھے. ابو لہب پیچھے پیچھے رہتا تھا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اس کی بات نہ سننا یہ بے دین ہے، لوگوں اس کی بات نہ سننا یہ بے دین. جہاں رسول اللہ جاتے حجاج کے پاس، گھاٹیوں میں جاتے جہاں وہ قیام کرتے، یہ جا کر روکنے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ کی اپنی شان ہے، وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے چالیں چلی، اللہ نے تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں آج کی نشست کی، سارے عرب سے لوگ جمع ہو گئے، حج کے لیے آتے تھے نا، اتنے لوگوں تک ابھی ظاہری اسباب کے تحت رسول اللہ کے لیے پہنچنا ممکن نہ تھا. جو تدبیر ان لوگوں نے کی اس نے الٹا کام کیا، یہ پہلے ہی لوگوں کے پاس جاتے، لوگوں ایک شخص ہے وہ جادوگر، اس کی بات نہ سننا، لوگوں ایک شخص ہے ایک جادوگر، اس کی بات نہ سننا. تو آپ کو بھی پتا ہے انسانی نفسیات کا ایک حصہ یہ بھی ہے، جس بات سے روکا جاتا ہے اسی کی حرکت وہ زیادہ کرتا ہے، اور بچے بڑے سلیم الفطرت ہوتے ہیں، بچوں کی حرکتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو لوگوں میں بھی کان کھڑو گے، روکے کیوں جا رہے ہیں بھائی، ذرا سن کے تو دیکھیں، ذرا معلوم تو کریں کہ وہ جادو ہے کیسا. اب یہ الٹا ہو گیا کہ جتنے جتنے لوگوں کو انہوں نے جا کر کہا کہ بات نہ سننا، اتنے لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کون ہے وہ، اور خود پہنچے یہ لوگ رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ نے دعوت توحید ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دی. تو وہ جو ایک بڑا پیارا شعر ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. تو اللہ کے نبی کی مخالفت ہی عرب بھر میں اللہ کے نبی کی دعوت کو پھیلانے کا ذریعہ بن گئی. 9/11 کا ڈرامہ مہنگا پڑ گیا امریکہ کو. 9/11 کے بعد جتنی قرآن کی کاپی سیل آؤٹ ہوئی یا گفٹ کی گئی اس سے پہلے نہیں. ڈنمارک والوں کو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا مہنگا پڑ رہا ہے، معاشی طور پر تو ہے ہی ہے. لندن کی سڑکوں پر 100,000 سے زیادہ کتابیں مسلمانوں نے سیرت کی غیر مسلموں کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی، الٹا پڑ گیا. پرانی فکر ہے، امریکہ میں روزانہ 500 افراد اسلام قبول کر رہے ہیں، ان 500 میں سے کم از کم 300 عورتیں جن کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، الٹا پڑ گیا ان لوگوں کو. تو یہ تو دور نبوی میں بھی تھا مخالفت کی الٹی پڑ گئی، یہ آج بھی ہوگا مخالفت کریں گے الٹی پڑ جائے گی. ہاں ہم یہ دیکھیں کہ حق کی ترویج اور نشر و اشاعت میں اور دین حق کے غلبے کی جد و جہد میں ہم کتنا حصہ ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.